أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ہجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے مجید خاموشی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ شامل رہے گی۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے. پروگرام بزم دوستاں کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا. اس کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیے, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا منارہ نور. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. ویب سائٹ کا پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں, urdu.sehar.tv.ir. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے بیان اور مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے حالیہ قدم سیف گارڈ معاہدے کی شق نمبر 9 کے مطابق اٹھایا ہے. ہندوستان میں پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن شروع ہونے سے ایک دن قبل نئی عمارت پر قومی پرچم لہرا دیا گیا. پاکستان کے سینئر سیاستدان اور پنجاب کے سابق وزیر اعلی چودھری پرویز الہی کا ایک دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. اور ایشیا کپ فائنل میچ میں سراج کی آندھی نے لنکا ڈھا دی, ہندوستان نے سری لنکا کو 10 وکٹ سے ہرا دیا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے بیان اور مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے حالیہ قدم سیف گارڈ معاہدے کی شق نمبر 9 کے مطابق اٹھایا ہے. قابل ذکر ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے سنیچر کی رات اعلان کیا کہ ایران نے متعدد معائنہ کاروں کے لائسنس منسوخ کر دیے ہیں. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رفائل گروسی نے کہا کہ ایران نے ہمیں ایجنسی کے کچھ انتہائی تجربہ کار معائنہ کاروں کی تقرری منسوخ کرنے کے اپنے فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا ہے. ان معائنہ کاروں کو NPT کے سیف گارڈ پروٹوکول کے تحت ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے تعینات کیا جانا تھا. رفائل گروسی نے ایران سے باضابطہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور معائنہ کاروں کی تعیناتی کے بارے میں IAEA کے ساتھ تعاون کرے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے IAEA کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے اور یہ اقدام اس نے سیف گارڈ معاہدے کی شق نمبر 9 کے تحت کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ افسوس کہ امریکہ اور 3 یورپی ممالک نے ایران اور IAEA کے درمیان مثبت اور تعمیری تعاون کے باوجود بورڈ آف گورنرز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے, جس کا مقصد ایران اور ایجنسی کے درمیان تعاون کے ماحول کو خراب کرنا ہے. ناصر کنانی نے مزید کہا کہ تہران پہلے IAEA کے ماحول کو سیاسی بنائے جانے اور ناجائز سیاسی فائدہ اٹھائے جانے کے نتائج کے بارے میں خبردار کر چکا تھا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ مغربی ممالک عالمی اداروں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی پالیسی ترک کر دیں. مغربی ایشیا میں پلاسٹک کی صنعت کی سب سے بڑی نمائش اور دنیا کی سب سے معتبر پلاسٹک صنعت کی نمائشوں میں سے ایک ایران پلاسٹک نمائش کا افتتاح ہو گیا ہے. تہران بین الاقوامی نمائشوں کے مقام پر ایران پلاسٹک بین الاقوامی نمائش کے سترویں دور کا آج اتوار سے آغاز ہوا ہے۔ یہ نمائش بدھ تک جاری رہے گی۔ یہ نمائش چار گروپوں، خام مال، پہلے سے تیار شدہ مصنوعات، مشینوں کے کلپرزے اور سروسز پر مشتمل ہے۔ ایران کے صوبے ہرمزگان کے چیف جسٹس نے ایران کی جنوبی سمندری سرحدوں میں امریکی ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ کا انکشاف کیے جانے کی خبر دی ہے۔ ایران کے صوبے ہرمزگان کے چیف جسٹس مشتبہ قہرمانی نے کہا ہے کہ بندر خمیر کی عدلیہ کے تعاون سے اور ایران کی سیکیورٹی انٹیلیجنس کی اطلاعات پر امریکی ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ کا انکشاف کر کے اسے ضبط کر لیا گیا ہے۔ یہ امریکی ہتھیار ایک مال بردار لانچ پر لدے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی سیکیورٹی فورس نے 6000 سے زائد الیکٹرک شاکس اور دیگر امریکی ہتھیاروں پر مشتمل ہتھیاروں کی اس کھیپ کو ایرانی سمندری حدود میں منتقل کیے جانے کی اطلاع ملنے پر اسے روکنے کا اقدام کیا اور ان ہتھیاروں کو ضبط کر لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ طاقت و توانائی کے لحاظ سے تحریک مزاحمت اس وقت جارحیت کا جواب دینے کے لیے مستحکم پوزیشن میں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تحریک مزاحمت پر توجہ دینا ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی پالیسی کا حصہ ہے اور یہ موضوع مظلوموں اور کمزوروں کے دفاع اور علاقے میں امن و استحکام میں مدد و تعاون کے اعتبار سے ہمیشہ تہران کی تصدیق کا حامل رہا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ اسلامی جمہوری ایران اپنے قومی مفادات اور سیاسی آزادی کے دائرے میں مشرق و مغرب کے ساتھ مفاہمت پر توجہ دیتا رہا ہے، جبکہ تحریک مزاحمت ایران کی خارجہ پالیسی میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے شام کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ عرب لیگ اس وقت ایک نئے نظریے کے ساتھ دمشق کے لیے اپنے دروازے کھول رہی ہے، جس میں شام کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون اور اس ملک میں سفارت خانوں کا کھولا جانا شامل ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن شروع ہونے سے ایک دن قبل نئی عمارت پر قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کی نئی عمارت پر پارلیمنٹ کے ایوان بالا، راجیہ سبھا کے چیئرمین اور ملک کے نائب صدر جگدیش دھنکڑ نے قومی پرچم لہرایا۔ پاکستان کے سینئر سیاستداں اور پنجاب کے سابق وزیر اعلی چودھری پرویز الہی کا ایک دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے۔ لاہور کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے ماسٹر پلان میں بے ضابطگیوں کے مقدمے میں سینئر سیاستداں پرویز الہی کو ایک دن کے جسمانی ریمانڈ پر محکمہ انسداد بدعنوانی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں چودھری پرویز الہی کو آج صبح پیش کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سینئر سیاستداں اور سابق وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی کو گزشتہ روز اڈیالہ جیل سے رہا ہونے کے فوراً بعد ہی محکمہ انسداد بدعنوانی کے اہلکاروں نے گرفتار کر لیا تھا۔ پاکستان کی نیشنل ریونیو آرگنائزیشن کے سربراہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو مستحکم کرنے کی غرض سے کسٹم کے مسائل کے حل کے لیے قریبی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کی نیشنل ریونیو آرگنائزیشن کے سربراہ ملک امجد زبیر نے اپنے ملک میں متعین ایران کے سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون، بالخصوص دونوں ملکوں کی سرحدی تعلقات، کسٹم اور سرحدی بازاروں کو فعال کرنے سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امجد زبیر نے مزید کہا کہ پاکستان دو طرفہ تجارت کے حجم کو بڑھانے کے لیے ایران کے ساتھ قریبی تعاون کے لیے کسٹم کے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ عبری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ریلوے کی بجلی کے بنیادی ڈھانچے پر سائبر حملہ ہوا ہے۔ عبری ذرائع نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سائبر ایونجز نے اعلان کیا ہے کہ سن 2020 2020 سے اب تک صہیونی حکومت کی بنیادی تنصیبات پر، جن میں نقل و حمل اور ریلوے کی بجلی کا بنیادی ڈھانچہ بھی شامل ہے، بارہا سائبر حملے کا شکار رہا ہے۔ سائبر حملہ کرنے والے اس گروہ نے دھمکی دی ہے کہ صہیونی جارحیت جاری رہنے کی صورت میں اس کی بنیادوں کو کاری ضرب لگائی جائے گی۔ اس سے قبل بھی اس گروہ نے صہیونی حکومت کی آئل ریفائنری کی تنصیبات پر حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما نے کہا ہے کہ صہیونی لابی مسلمانوں کو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما سید عبد المالک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ دنیا میں امریکی بردادستی ختم ہوتی جا رہی ہے اور مسلم اقوام کو چاہیے کہ اسلام اور الہی اقدار کی طرف آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی لابی مسلمانوں کو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن و سنت سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ انسانی معاشروں میں گمراہی پھیلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اخلاقی پستی میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ مسلمانوں پر مسلط ہو سکیں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما سید عبد مالک بدر الدین الحوثی نے مسلمانوں کی جانب سے یکجہتی کا مظاہرہ اور متحدہ طور پر تمام سازشوں کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو فساد و اخلاقی پستی کا پرچم بردار قرار دیا جو انسانی اقدار کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسلامک اسکالرز، کمپیوٹر اور الیکٹرانک انجینئرز اور پادریوں اور ماہرین الہیات اور سیاسی ماہرین نے لندن میں ہونے والی ایک میٹنگ میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے پہلوؤں اور سماجی زندگی پر اس کے اثرات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لندن کے ابرار تھنک ٹینک میں منعقد ہونے والی اس ایک روزہ نشست میں ماہرین نے مصنوعی ذہانت کے انسانیت پر پڑنے والے اثرات، انسان کی جگہ مصنوعی ذہانت کے جائے گزین ہونے سے لاحق تشویق، عالم بشریت کے لیے مصنوعی ذہانت کے فوائد و نقصانات اور خطرات، اور یہ کہ نئی ٹیکنالوجیز کے دور میں اخلاقیات، آزادی اور معنویت جیسے مسائل کے ہوتے ہوئے انسانی معاشرہ اور مذہبی افراد مصنوعی ذہانت کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ ہو سکتے ہیں جیسے مسائل پر گفتگو کی۔ اس نشست میں اسکاٹ لینڈ یونیورسٹی سے وابستہ کارنیگی فاؤنڈیشن کی سی ای او ڈاکٹر ایو پول، پادری ڈاکٹر ندیم نثار اور ایوارنس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر علی پویا نے مصنوعی ذہانت، اس ٹیکنالوجی کے مستقبل اور نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ مذہبی لوگوں کے باہمی تعلقات و تعامل کے بارے میں بات کی۔ ڈاکٹر ٹم بال نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کبھی بھی انسانوں کی خداداد صلاحیتوں اور من جملہ تخلیقی صلاحیت، عبادت کرنے کی صلاحیت، ہمدردی اور سیکھنے کی صلاحیت کی جگہ نہیں لے سکتی، کیونکہ مصنوعی ذہانت صرف ان حقائق پر انحصار کرتی ہے کہ جن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور تمام علوم پر محیط نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ، پیش کر رہی ہیں مریم زہرا۔
سامعین، غرب اردن کے شمال میں واقع نابلس کے جنوب میں بیتا علاقے پر صہیونی جارحیت میں 30 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما نے مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی اور متحدہ طور پر تمام سازشوں کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے غرب اردن کے شمال میں واقع نابلس کے جنوب میں بیتا علاقے پر حملہ کر دیا، جہاں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں میں شدید جھڑپ ہوئی اور صہیونی فوجیوں نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 30 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے غرب اردن میں واقع جنین کے مغرب میں زبوبہ اور قلقلیہ کے مشرق میں واقع کفر قدوم کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا اور ان علاقوں میں بھی صہیونی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ صہیونی فوجی اپنے جارحانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید و زخمی ہو جاتی ہے اور یا اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں، خاص طور سے غرب اردن کے مختلف علاقوں کی صورتحال سخت بحرانی بنی ہوئی ہے اور فلسطینی مجاہدین کی جانب سے ہر صہیونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ دریا اثنا فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ صہیونی فوجی کمانڈروں نے ایک بار پھر فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کے لیے صہیونی آبادکاروں کو مسلح کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حماس کے اس ترجمان نے کہا کہ صہیونی فوجی کمانڈروں کا یہ مطالبہ صہیونی حکام کی اسی قسم کی درخواستوں اور مطالبات کے مانند عالمی برادری کی جانب سے قابل مذمت ہیں اور اس طرح کی درخواستوں اور اقدامات پر ان مجرموں کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ صہیونی آبادکار آئے دن مسلمانوں کے قبلہ اول کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کی اس مسجد کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب صہیونی فوجیوں کی حمایت و مدد سے کیا جاتا ہے اور فلسطینیوں کی جانب سے مزاحمت کیے جانے پر انہیں براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ صہیونی آبادکار فلسطینی آبادی کے علاقوں پر بھی حملے کرتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب مسجد الاقصی کے خطیب نے کہا کہ فلسطینیوں کو جلا وطن کرنے اور ان کی زمین و جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کرنے کی صہیونی حکومت کی کارروائی غیر قانونی اور جارحانہ ہے۔ شیخ اکرم الصبری نے تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت نے جس قسم کا جارحانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے اس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کی اور اس کی جارحیت پر عالمی برادری کے رد عمل کا مطالبہ کیا۔ غاصب صہیونی حکومت سن 1967 سے ہی بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فلسطینیوں کے مکانات کی مسماری اور انہیں زبردستی نقل مکانی اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ آج بھی غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجی فلسطینیوں کے رہائشی مکانات مسمار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ فلسطینیوں کو اپنا آبائی وطن ترک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے مکانات کی مسماری اور ان مکانات کی تعمیر کی اجازت نہ دینا، اور یہی نہیں بلکہ بیت المقدس کو یہودیوں کا شہر بنانے کی سازش کے تحت صہیونی بستیوں کی تعمیر صرف بیت المقدس کا فلسطینیوں اسلامی تشخص ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ اسلامی اور فلسطینی تشخص کی حیثیت سے مسجد الاقصی اور شہر بیت المقدس ہمیشہ ہی غاصب صہیونی حکومت کے نشانے پر رہا ہے، جبکہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ فلسطینی عوام مسجد الاقصی کے بارے میں صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جارحیت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہ سکتے، اور وہ مسلمانوں کے اس مقدس مقام کے دفاع کا فریضہ پورا کرنے کے اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
شکریہ مریم زہرا۔ سمجھ جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں سنا کہ ایشیا کپ فائنل میچ سراج کی آندھی نے لنکا ڈھا دی، ہندوستان نے سری لنکا کو 10 وکٹ سے ہرا دیا۔ ایشیا کپ 2023 کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں ہندوستان نے سری لنکا کو 10 وکٹ سے شکست دے دی اور ٹرافی اپنے نام کر لی۔ فائنل میچ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبک کے پریم داس اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ سری لنکا نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ فیصلہ اس کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ سری لنکا کے بلے بازوں کے لیے ہندوستانی گیند باز محمد سراج کی طوفانی گیند بازی میں رن بننا تو دور، پچ پر ٹکنا بھی مشکل ہو گیا اور محض 12 رن کے اسکور پر سری لنکا کے 6 کھلاڑی واپس پویلین لوٹ گئے۔ اطلاعات کے مطابق فائنل میچ بارش کی وجہ سے کچھ تاخیر سے شروع ہوا۔ کھیل شروع ہوا تو سری لنکا کے بلے بازوں کے لیے ہندوستانی گیند باز محمد سراج نے طوفان برپا کر دیا۔ محمد سراج نے 21 رن دے کر 6 وکٹ لیے اور ہاردک پانڈیا نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ ہندوستان نے 6.1 اوور میں بغیر کسی نقصان کے 51 رن بنا کر فائنل میچ 10 وکٹ سے جیت لیا۔ سمن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے۔ اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے۔ زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل۔ اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 26 شہریور, 1 ربیع الاول اور 17 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. یکم ربیع الاول بعثت کے 13 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف اپنی تاریخی ہجرت کا آغاز کیا. یہ ہجرت مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز بن گئی اور تمام تاریخی واقعات و حوادث اسی تاریخ کے بعد قلم بند کیے جانے لگے. ہجرت کے پہلے سال اسلام اور مسلمانوں کو عظیم کامیابی نصیب ہوئی اور مدینے میں اسلامی احکام کی بنیاد پر ایک خود مختار حکومت تشکیل پائی. اسی عظیم کامیابی کی وجہ سے اس سال کو ہجری تاریخ کا مبدا قرار دیا گیا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے تاریخ بشریت میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مکے کے سخت اور تکلیف دہ ماحول سے نکل کر مدینے کی آزاد فضا میں قدم رکھا. مدینے کے مسلمانوں نے بھی بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کا استقبال کیا. کچھ ہی عرصے بعد ہجرت کی برکت سے اسلام ایک سیاسی و فوجی قوت میں تبدیل ہو گیا اور یہی چیز ایک عظیم اسلامی تمدن کا باعث بنی. قابل ذکر ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے سب سے پہلے اپنی ہجرت کو تاریخ کا مبدا قرار دیا اور قبیلوں, عرب کے سرداروں اور معروف شخصیات کے نام اپنے مکتوبات میں اسی تاریخ کا ذکر کیا. یکم ربیع الاول سن 65 ہجری قمری کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے خون کا انتقام لینے کے سلسلے میں تحریک توابین کا آغاز ہوا. کوفے کے لوگوں نے اس سے قبل حضرت امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور یزید کی ظالم حکومت کے خلاف تحریک کی قیادت کریں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے کوفے کا سفر اختیار کیا, لیکن راستے میں آپ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. کوفے کے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دینے پر شدید ندامت ہوئی اور انہوں نے سلیمان بن سرد کی قیادت میں ایک جماعت تشکیل دی اور بڑی شجاعت کے ساتھ دشمن کے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا. اس جماعت کے اکثر افراد شہید ہو گئے. سترہ ستمبر سن 1906 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر عابد علی عابد لاہور میں پیدا ہوئے. سید عابد علی عابد ایک خوش فکر اور مشاق سخنور تھے. انہوں نے غزل, نظم, گیت اور ربائی سمیت ہر صنف میں طبع آزمائی کی, لیکن ان کی اصل شاعری غزل کی شاعری تھی اور انہوں نے متعدد لافانی غزلیں کہیں. سید عابد علی عابد ایک اچھے افسانہ نگار, ایک اچھے منتظم اور اچھے مدیر بھی تھے. مجلس ترقی ادب سے وابستگی کے زمانے میں انہوں نے نہ صرف اردو کی کلاسیکی ادب کو اثر نو شائع کیا بلکہ خود بھی اردو کے سرمایے میں گراں قدر اضافہ کیا. تاریخ ادبیات فارسی, اصول انتقاد ادبیات, شعر اقبال اور تلمیحات اقبال جیسی کتابیں لکھیں اور داستان فلسفہ, فنون لطیفہ اور انسان اور ایران قدیم جیسی کتابوں کے بلند معیار ترجمہ کیے۔ سترہ ستمبر سن 1982 عیسوی کو لبنان میں واقع صبرا و شتیلہ نامی پناہ گزین کیمپوں میں صہیونی حکومت کی حلیف فلانجسٹ ملیشیا نے نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ جون 1982 عیسوی میں صہیونی حکومت کے 1.5 لاکھ فوجیوں نے لبنان پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کی فوج کو لبنان کے دارالحکومت بیروت سے باہر نکالنے پر مجبور کر دیا اور اس کے بعد بیروت پر قبضہ کر لیا۔ صہیونی حکومت کے اس وقت کے وزیر اعظم مناخم بیگن کی منظوری اور وزیر جنگ ایرین شیرون کے حکم پر 17 ستمبر کی صبح سے صہیونی حکومت کے فوجیوں نے صبرا و شتیلہ پناہ گزین کیمپوں کا محاصرہ کیا۔ پھر صہیونی حکومت کی فلانجسٹوں نے مذکورہ پناہ گزین کیمپوں میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کرنا شروع کیا۔ یہ وحشیانہ جارحیت 40 گھنٹے تک جاری رہی اور اس دوران 3,300 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اور 26 شہریور سن 1393 ہجری شمسی کو ایران کے معروف معاصر ناول نگار احمد بیگ دلی کا انتقال ہوا۔ وہ 26 فروردین سن 1324 ہجری شمسی کو اہواز میں پیدا ہوئے تھے اور سن 1980 کے عشرے سے اپنے انتقال تک انہوں نے تصنیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ تھوڑا سا سایہ نامی ناول لکھنے پر انہیں اسلامی جمہوریہ ایران کا کتاب سال کا انعام دیا گیا تھا۔ وہ ڈرامیٹک آرٹس کالج سے فارغ التحصیل تھے۔ 26 شہریور سن 1393 ہجری شمسی کو دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام بزم دوستاں۔
بزم دوستاں، سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین کی جانب سے مسلسل اس خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ پروگرام بزم دوستاں میں خطوط کی تعداد کو بڑھایا جائے، اور کم خطوط شامل پروگرام کرنے سے اس تاثر نے بھی جنم لیا ہے کہ شاید دوستوں نے خطوط ارسال کرنا کم کر دیے ہیں۔ لیکن ہم پہلے بھی اس حوالے سے وضاحت کر چکے ہیں کہ خطوط آنے کا سلسلہ جاری، اور خطوط لکھنے والے سامعین حتمی طور پر ہفتہ وار بنیادوں پر خطوط ارسال کرتے رہتے ہیں۔ پروگرام میں خطوط کی تعداد کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سامعین کی خطوط کو اسی تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں جس طرح سے وہ لکھتے ہیں، لیکن سامعین کی طرف سے ہی یہ تجویز دی گئی ہے کہ خطوط کا خلاصہ شامل پروگرام کیا جائے، تو ہم اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کے خطوط کو اختصار کے ساتھ شامل پروگرام کریں۔
جی، پہلے تو میں تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پوری پابندی کے ساتھ ہمیں خط ارسال کر رہے ہیں اور خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری ہے. یہ درست ہے کہ وہ روش جو ہے خط و کتابت کی, وہ ڈاکانے والی اور ٹکٹ لگانے والی لفافے والی, وہ کیفیت اب ختم ہو گئی ہے. پوسٹ کارڈ بھی ایک زمانے میں جو ہے وہ آیا کرتے تھے, لیکن اب وہ سلسلہ تقریباً آہستہ آہستہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے, جب سے واٹس اپ, ای میل, ٹیلی گرام, اسی طریقے سے دوسرے جو وسائل یا ذرائع کہیے کہ متعارف ہوئے ہیں, تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے اس کے اندر تیزی آئی ہے اور خط فوری طور پر جو ہے وہ موصول ہو جاتا ہے.
ظاہر ہے واٹس اپ پر میسیجنگ کے ذریعے سے ہمیں اپنے سامعین کے خطوط موصول ہو جاتے ہیں.
جی بالکل ایسا ہی ہے, جیسے کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے سامعین تو روزانہ کی بنیاد پر پیغامات بھی ارسال کرتے ہیں, تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس سلسلے کو جاری و ساری رہنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ خطوط واقعاً طولانی ہوتے ہیں,
جی جی,
لیکن پچھلی مرتبہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کو چھانٹنا اور کاٹنا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ
سخت
ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب بہت ہی محبت کے ساتھ کچھ چیز تحریر کرنا چاہتا ہے اور ہم اس پر جو ہے وہ قینچیاں چلا دیں تو یہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ عمل اچھا نہیں رہتا. ویسے بہت کم سامعین ہیں کہ جو بہت تفصیلی خط ارسال کرتے ہیں, اور جو تفصیلی خط ارسال کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پورے خط کو پروگرام میں شامل کریں, لیکن جیسا کہ سامعین نے ہمیں مشورہ دیا ہے اور ان کی رائے ہے تو کوشش کی جائے گی کہ سامعین کے خطوط کو جو متعارف ہیں مثلاً اس انداز سے جو ہے وہ شامل پروگرام کیا جائے. انشاءاللہ کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے, خوش رہیں, آباد رہیں اور ریڈیو تہران سنتے رہیں اور اپنی آرا ہمیں دیتے رہیں.
جی جی, اچھا اب سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل پروگرام کرتے ہیں, اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ سے عمار مہدی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں, ماشاء اللہ سارے ہی پروگرام اچھے جا رہے ہیں, خبروں اور تبصروں کا تو جواب ہی نہیں ہوتا. ویسے میں زیادہ تر خبریں اور تبصرے ہی سنتا ہوں, ریڈیو چلتا رہتا ہے اور گھر کے دیگر افراد بھی ریڈیو کی نشریات سے استفادہ کرتے ہیں. پروگرام بزم دوستہ میں پچھلے دنوں سامعین دوستوں کے بہت ہی اچھے اور دلچسپ خطوط شامل کیے گئے, کچھ پرانی یادیں تازہ ہوئیں جب ہم خط کو ہی آپسی خیریت کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے. پھر ٹیلی گرام آیا, ٹیلی فون بھی تھا لیکن نہایت محدود پیمانے پر, شاید 2-4 ہزار کی آبادی میں ایک دو کے پاس ہی ٹیلی فون ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ دستی خطوط کا رواج بھی تھا, جب لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے تو اہل خانہ اس شہر میں اپنے عزیزوں کو دستی خطوط روانہ کر دیا کرتے تھے. اب یہ باتیں کسی کے سامنے بیان کی جائیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے. خیر زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے, لیکن ترقی و پیش رفت کے بعض ذرائع آج وبال جان بنے ہوئے ہیں, جبکہ ریڈیو جو اطلاعات اور معلومات کی فراہمی کا ایک مؤثر ذریعہ شمار ہوتا ہے, ملکوں کے دیہی علاقوں حتیٰ شہروں میں بھی ریڈیو بڑی تعداد میں سنا جاتا ہے. لیکن بعض افراد ریڈیو سننے والوں کو پرانے زمانے کے لوگ کہہ کر یاد کرتے ہیں. تمام ریڈیو سننے والوں کو میرا سلام.
جی جناب عمار مہدی صاحب, اعظم گڑھ اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا ہے. ویسے بہن شائستہ درانی, جی, جیسا کہ انہوں نے تحریر کیا, کچھ ہم بھی پرانی جو ہے وہ یادوں میں چلے گئے.
بالکل,
اور جو ہے ویسے
یقین کیجیے میں آپ کی بات کے بیچ میں سوری کاٹ رہی ہوں, جب میں خط پڑھ رہی تھی نا ان کا تو یقین مانیے میں بالکل اپنے بچپن میں چلی گئی, اس زمانے میں جب ہم بھی خط لکھا کرتے تھے, مطلب جب جو ہمارے عزیز رشتے دار دوسرے علاقوں شہروں میں رہنے والے, یقین مانیے میں بھی اسی زمانے میں میرا.
جی ہاں بالکل ایسا ہی تھا, اور خاص طور پر بہرحال آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہیں کہ جو مثلاً بچیاں اسکولوں میں پڑھا کرتی تھیں, وہ عید کارڈ لکھا کرتی تھیں, اسی طریقے سے نزدیک ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی عید کارڈ جو ہے نا لکھا جاتا تھا. کیونکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی جو تھیں لڑکیاں اپنے زمانے میں, خصوصاً میں اپنی بہنوں کی بات کروں تو وہ باقاعدہ ڈائری بھی لکھا کرتی تھی اور اس کے اندر خاص خاص باتیں ہوتی تھیں, بڑا سنبھال کر چھپا کر رکھا کرتی تھی.
وہ سب باتیں, وہ چیزیں واقعی وہ زمانے کے حساب سے بڑی اچھی تھی, بڑی مزے کی تھی.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جناب عمار مہدی صاحب نے ہمیں ماضی کے جھروکوں میں جو ہے نا وہ بھیج دیا اور ہم بھی کچھ یادیں اور باتیں جو ہیں وہ کرنے لگے پرانے زمانے کی. بہرحال ہر زمانے کے اپنے انداز طور طریقے ہوتے ہیں, اور بہترین اور کامیاب فرد وہ ہے کہ جو اپنے زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے, تو وہی ترقی و کامرانی کی منزل پر پہنچتا ہے. لہذا ہم ان چیزوں کو جو اس زمانے میں تھیں ان کو بھی اس زمانے کی رائج اور ضروری جو ہے وہ چیزیں سمجھتے تھے, ذرائع سمجھتے تھے, لیکن آج جو اویلیبل ہیں, آج جو موجود ہیں وہ بھی ضرورت ہے, اور اس سے زندگی کے اندر آسائشیں اور زندگی کے اندر ایک تیزی جو ہے پیدا ہوئی ہے, بشرطے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں اور اس کو اندازے کے مطابق جو ہے وہ اپنے استعمال میں لائیں تو یقینی طور پر کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن میری آپ تمام دوستوں سے, سامعین سے یہی درخواست ہے کہ لکھنے لکھانے کو ترک نہ کریں. یہ ہماری ثقافت, ہماری اقدار, ہماری مذہب کی ایک بہت بڑی تاکید ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم کاغذ اور قلم کے رشتے کو ہمیشہ باقی و جاری رکھیں.
بالکل جناب, یہاں پر یہ بھی میں اضافہ کر دوں, حتیٰ وہ افراد جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, خاص طور سے خواتین کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گی کہ وہ کتاب اور پین اور ڈائری, کاپی آپ کہہ لیں, اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط رکھیں. بہت زیادہ پڑھنے وڑھنے کا اگر ان کا موقع نہیں بھی ملتا ہے تب بھی وہ ایک ڈائری اور قلم لے کر کچھ نہ کچھ اس میں لکھا کریں, اپنی روز مرہ ہی کی باتیں صحیح ضرور لکھا کریں. اچھا جناب, چلتے ہیں اگلے خط کی جانب جو کہ ارسال کیا ہے نواب شاہ سے افتخار احمد صاحب نے. لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی خطوط لکھ چکا ہوں لیکن پروگرام میں شامل نہیں ہوئے. ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. ریڈیو تہران کے سارے ہی پروگرام مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ماہ محرم و سفر میں ریڈیو تہران کی نشریات میں بہترین پروگرام سننے کو ملے جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. میں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور خاص لگاؤ سے ریڈیو تہران سنتا ہوں. اس کی ایک وجہ ایران کا اسلامی انقلاب ہے جس نے ہمارے ذہن کھولے ہیں اور ہماری فکر کے دائرے کو وسیع کیا ہے. ماہ ربیع الاول کی آمد آمد ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی ولادت باسعادت کا جشن تمام مسلمان مناتے ہیں. لیکن ساتھ ہی بانی انقلاب اسلامی نے 12 سے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت کے طور پر منانے کا جو اعلان کیا, اس سے مسلمانوں میں اتحاد و وحدت کا ایک نیا ولولہ پیدا ہوا اور دشمنان اسلام کی تمام تر سازشیں ناکام ہو گئیں جو وہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے انجام دیتے رہے ہیں. امید ہے اس سال بھی ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ریڈیو تہران اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھے گا.
جی جناب افتخار احمد صاحب نواب شاہ سندھ پاکستان سے, یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نواب شاہ کا جو نیا نام ہے بینظیر آباد جو ہے وہ رکھا گیا ہے, لیکن یہ کہ بہت سے لوگ ابھی بھی نواب شاہ استعمال کرتے ہیں, لیکن
معروف تھا بہرحال پرانے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی ہے زیادہ تر, اور نئے جو لوگ ہیں بچے ہو گئے وہ بھی اپنے بزرگوں سے یہی نام سنتے ہیں, لیکن نیا نام بھی رائج ہونا چاہیے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جو قدیم رہنے والے ہیں وہ ابھی بھی نواب شاہ ہی جو ہے وہ لکھتے ہیں خطوط کے اندر, لیکن اس شہر کا نام جو ہے وہ بینظیر آباد رکھ دیا گیا ہے. جناب افتخار احمد صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں, ان کو ہمارے ماہ محرم و سفر کے خصوصی پروگرام بھی اچھے لگے. بہرحال یہ خط انہوں نے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تحریر کیا ہے. تو انشاءاللہ ماہ ربیع الاول میں ہم اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہفتہ وحدت کے حوالے سے پروگرام سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے, اور کوشش کی جائے گی کہ اتحاد بین المسلمین کا جو ایک رواج ہے اور جو ایک اس کی ترویج ہو رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے, اور یہ عام ہو رہا ہے اور تمام افراد جو ہے وہ مل کر 12 سے 17 ربیع الاول کے ایام کو ہفتہ وحدت کے طور پر مناتے ہیں. اور یہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی یادگار ہے جو قائم و دائم رہے گی, اور سب مسلمان اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, اور ریڈیو تہران بھی ہمیشہ کی طرح اپنے اس سلسلے کو جاری و ساری انشاءاللہ رکھے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سامعین بھی جو ہیں وہ پروگراموں کے حوالے سے اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں گے. بہت شکریہ, بہت نوازش.
اچھا, چلتے ہیں اگلے خط کی جانب, جو کہ ارسال کیا ہے ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی سے ارشاد احمد صاحب نے. لکھتے ہیں کہ نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں, سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں. مجھے ریڈیو تہران کی خبریں, حالات حاضرہ کے پروگرام, سیاسی گفتگو, پروگرام افکار و نظریات, اسلام کی معرفت, درخشاں ستارے, خلقت کی رانائیاں, آس پاس, گھر اور گھرانہ میں پیش کی جانے والی گفتگو بہت اچھی لگتی ہے, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے علم و عمل کو رائج کریں, اور اس سلسلے کو روکنا نہیں چاہیے. ریڈیو تہران کی نشریات کا یہی خاصہ ہے کہ اس کے ہر پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ریڈیو تہران کے اکثر سامعین اس ریڈیو اسٹیشن کی اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے برسوں سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سب دوستوں کو سلام.
جی جناب ارشاد احمد صاحب, ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی سے آپ نے یہ پیارا سا, خوبصورت سا اور وجی بہت مختصر سا خط انہوں نے لکھا, اور بہت سی باتوں کو جو ہے اپنے خط کے اندر شامل کیا, اور مختصر اور مفید چیز کو جو ہے وہ شامل کیا, جیسا کہ ہمارے جو سامعین چاہتے ہیں کہ مختصر اور مفید جو ہے وہ گفتگو ہو خط و کتابت کے دوران. تو اگر آپ کوئی نمونہ دیکھنا چاہیں تو میرے خاص یہ ارشاد احمد کا خط ہوگا کہ جس کے اندر انہوں نے پروگراموں کے حوالے سے گفتگو کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کچھ جو سیکھ رہے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے چند کلمات جو ہے وہ بیان کیے ہیں. ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے اپنے منفرد انداز میں انہوں نے خاص طور پر جو مطالب ہمارے پروگراموں میں پیش کیے جاتے ہیں, چونکہ زیادہ تر پروگرام سماجی, اخلاقی اور اسلامی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیے جاتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے اسی نقطے کی طرف جو ہے وضاحت کی ہے کہ علم و عمل کو رائج کرنا چاہیے, اور یہ چیزیں ریڈیو تہران کے جو پروگرام ہیں اس میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. انشاءاللہ کہ یہ سفر جاری و ساری رہے گا, اور سامعین اسی طریقے سے اپنی آرا سے ہمیں نوازتے رہیں گے, اور ہم ان کے خطوط کو پروگرام بزم دوستہ میں شامل کرتے رہیں گے. میرے خیال سے باہر سے بھی جی ہاں بالکل اشارے جو ہے وہ مل رہے ہیں. چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے. آخر میں حسین تقوی
اور شائستہ فاطمہ دورانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سرحدوں پر خطرات مگر بر وقت انتخابات، مشرقی اور مغربی محاذ کے خطرات پر قابو پا لیں گے، انتخابات الیکشن کمیشن کا مین ڈیٹ ہے، وزیر اعظم پاکستان کاکڑ، پیٹرول کی اونچی اڑان، مہنگائی کا طوفان، ٹرانسپورٹ اور ٹرین کرایوں میں اضافہ، تاجروں کا احتجاج، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کرنے کی تیاری، پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے ستمبر میں مہنگائی 32%، خام تیل کی قیمتیں بڑھی تو مزید مہنگائی ہوگی، لندن میں نون لیگ کا اجلاس، قانونی ٹیم نے نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے کلیئرنس دے دی، راجہ ریاض پارٹی میں شامل، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی آئندہ ہفتے ختم کیے جانے کا امکان۔ سامعین، اخبار جنگ کے آج کے کالم کا عنوان ہے عدالتی سرعت رفتاری کا الوداعی تماچا، کالم نگار امتیاز عالم لکھتے ہیں، جاتے جاتے چیف جسٹس بندیال نے کیا زبردست الوداعی تماچا رسید کیا ہے کہ سبھی گھاک سیاستدانوں کے ایک بار پھر ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ تین رکنی بینچ کے اکثریتی فیصلے نے عمران خان کی درخواست ملحوظ خاطر قرار دیتے ہوئے پی ڈی ایم حکومت کی نیب قانون میں لائی گئی 10 ترامیم میں سے 9 ترامیم کو کالعدم قرار دے کر ان تمام سیاستدانوں کو پھر سے احتساب عدالتوں کے کٹہرے میں کڑا کر دیا ہے جنہوں نے ان ترامیم سے فائدہ اٹھایا تھا، گو کہ اس کا نقصان عمران خان اور ان کی پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو بھی ہوگا، لیکن احتساب کے جھاڑو کی لپیٹ میں تقریباً سارے سابق وزراء اعظم اور چوٹی کے سیاستدان آ گئے ہیں۔ 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن کا نیب کے دائرہ اختیار سے اخراج سے لے کر مقدمات کی نیب سے منتقلی یا خاتمے اور ان ترامیم کے ماضی سے اطلاق تک سبھی کرپشن کی سہولتیں بیک جنبش قلم منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جانے والے چیف جسٹس کو جتنا زج کیا گیا تھا وہ انہوں نے محسود لوٹا دیا۔ عمران خان بھی اپنے چھوٹے سے سیل میں اپنی کینہ پرور مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے شاید بول پڑے ہوں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ جس مساوی کھیل کے میدان کا تقاضا پہلے نواز لیگ کرتی رہی تھی اور اب پیپلز پارٹی کر رہی ہے، وہ احتساب کے میدان میں تو پورا ہوا چاہتا ہے، گو کہ تمام مقدس گائیں اب بھی ناقابل مواخذہ رہیں گی۔ ایسے میں جسٹس منصور علی شاہ کا عدالتی سرعت پسندی سے اجتناب کرنے، منتخب مقننہ کے قانون سازی کے حق پر غیر منتخب ججوں کے شب خون کی مذمت اور تکونی اقتدار میں پارلیمنٹ کی بالادستی کا اختلافی نوٹ 17 ستمبر کے بعد کیا رنگ دکھا پائے گا ابھی کچھ کہنا قابل از وقت ہے۔ جلن مشرف کی شکست سے پیدا ہونے والے خلا کو وکلا کی عدلیہ بحالی تحریک کی کامیابی سے بحال کردہ چیف جسٹس افتخار چودھری نے عدالتی تحرک سے پور کرنے کی کوشش کی۔ اس سے انتظامیہ اور مقننہ کے مقابلے میں عدلیہ کی سپرمیسی قائم ہوئی، جس نے چیف جسٹس ثاقب نثار، چیف جسٹس گلزار اور چیف جسٹس عطا بندیال تک چیف جسٹس کے مطلق اختیار کو آرمی چیف کی طاقت سے زیادہ نہیں تو ہم پلہ ضرور بنا۔ ٹرائی اکاٹومی آف پاور کے نئے نظریے ضرورت کے تحت آئین کو اس کی جنم بھومی پارلیمنٹ سے عرفہ قرار دے کر عدلیہ کو یوں سپریم بنا دیا گیا کہ آئین وہ ہے جس کی تشریح عدلیہ کرے، بھلے آئین کی کسی شق کو دوبارہ لکھ کر یا ایک شق کو دوسری شقوں سے ملا کر پڑھنے سے۔ آئین کی شق 184 کے تحت سوموٹو اختیار اور من پسند بینچوں کی تشکیل اور ججوں کی تعیناتی میں چیف جسٹس عامر مطلق بن بیٹھا، دری اسنا متعلقہ چیف جسٹس اور آرمی چیف کی رفاقت نے یوسف رضا گیلانی، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم نواز شریف کی حکومتوں کو نہ صرف چلتا کیا بلکہ 2013 اور 2018 کے انتخابات کی سیاسی انجینئرنگ میں بنیادی کردار ادا کیا۔ پھر 2018 میں ہائبرڈ جم لایا گیا جس کے سہولت کار آرمی چیف کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس حضرات بنے۔ اس سہولت کاری کا منظر ہم چیف جسٹس بندیال کی اور ہم خیال ججوں کے متضاد فیصلوں کی صورت دیکھ چکے۔ افتخار چودھری سے شروع ہوئی ریلے ریس بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ پر ختم ہوگی کہ نہیں، دیکھتے ہیں۔ نئے چیف جسٹس قاضی فائر اسرا اپنے منصب کی اجارتداری سے دستبردار ہو کر سپریم کورٹ کو بطور ادارہ اجتماعی منشا کا مظہر بتاتے ہیں کہ نہیں۔ ان پر 2008 سے عدلیہ کی سرعت انگیزی کے ہاتھوں متضاد عدالتی فیصلوں کے بے ہنگم نزائق کا بار ہوگا اور اس کے ساتھ ہی عدالتی ورکنگ کو طریقہ کار اور 184 کی حدود متعین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تحت فیصلوں کے خلاف اپیل کے حق کے علاوہ خود ججوں کی تعینات کے موجودہ ناقص طریقہ کار کی اصلاح کے بڑے چیلنج درپیش ہوں گے۔ اوپر سے بڑے سیاسی مقدمات جیسے انتخابات کی تاریخ کا مخمصہ ان کی توجہ کا طالب ہو۔ سب سے بڑا چیلنج آزادانہ و منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے، جس میں آزمودہ کار سیاسی انجینئرز کے طاقتور ہاتھوں کو اگلے ہائبرڈ جیم کے قیام یا مثبت نتائج کے حصول کے لیے کی جانے والی منظم کوششوں کو روکنا ہوگا، اور سب کو یکساں انتخابی میدان کی سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرانی ہوگی۔ عدلیہ کو سیاست سے دور رکھنے کی اصولی خواہش کے باوجود وہ کس حد تک ان معاملات میں خود کو اور اپنے ادارے کو سیاسی لغزشوں سے بچا پائیں گے دیکھتے ہیں۔ چیف جسٹس بندیال نے جو پارٹنگ کیک یعنی الوداعی لات ماری ہے، اس سے نیب کی رپورٹ کے مطابق مبینہ کرپشن کے 598 مقدمات ایک ہفتے کے اندر احتساب عدالتوں میں بحال ہو جائیں گے۔ 35 مقدمات ایسے ہیں جن میں چوٹی کے سیاستدان مطلوب ہیں، پھر سے چل پڑیں گے، جس میں تقریباً 150 ارب روپے کی کرپشن بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح 755 مقدمات کی انکوائریاں اور 292 مقدمات کی تفتیش بحال ہو جائے گی۔ ذرا سوچئے کیا منظر ہوگا جب انتخابی مہم زوروں پر چل رہی ہوگی اور بڑے بڑے جغادری سیاستدان ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں ہوں گے یا پھر احتساب عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہوں گے۔ اس طرح کے سیاست دشمن اور جمہوریت کش مناظر ہم پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے لے کر جنرل مشرف کی آمریت تک بار بار دیکھ چکے ہیں۔ عوامی پارٹیاں توڑی جاتی رہی ہیں اور کنگز پارٹیاں بنائی جاتی رہی ہیں، جن میں مسلم لیگ کنونشن، مسلم لیگ نواز، ایم کیو ایم، مسلم لیگ قائد اعظم، تحریک انصاف پاکستان، پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین، استحکام پاکستان پارٹی، تحریک انصاف پارلیمنٹرین، گرینڈ ڈیموکریٹ الائنس اور باپ پارٹی شامل ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ اب تک کوئی بھی پاپولر منتخب وزیر اعظم خوفناک انجام اور ریاست سے غداری یا سیکیورٹی کے لیے خطرہ جیسے سنگین الزامات سے بچ نہیں پایا ہے۔ خواجہ ناظم الدین ہو یا حسین شہید سہروردی، ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا پھر بے نظیر بھٹو، نواز شریف ہوں یا اب عمران خان، سبھی کو خوفناک انجام کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ صرف نواز شریف تھے جو 3 بار نکالے جانے کے باوجود چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یا پھر شہباز شریف ہیں جو بطور وزیر اعظم آنکھ کا تارہ بننے اور دوبارہ کارنش پہ جان لانے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ بے نظیر بھٹو کے نواز شریف کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کی دین تھی کہ پارلیمانی تسلسل 15 برس چلا۔ اور سامعین، ہندوستان کے اخبار ہندوستان ایکسپریس کے مضمون کا عنوان ہے خوراک کا بحران۔ اس ضمن میں مضمون نویس احمد ابراہیم خان نے لکھا ہے کہ دنیا بھر میں خوراک کا بحران دھیرے دھیرے سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ بعض خطوں میں اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ افریقہ اور جنوبی ایشیا کے متعدد ممالک میں خوراک کے حوالے سے صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ افغانستان میں بھی خوراک کی قلت کا معاملہ پریشان کن حد تک پہنچ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام آئینۂ صحافت اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ اس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام منارہ نور کے عنوان سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع کریں، گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کرا دیں تو آپ لوگ آج کے درس و مشق کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا تھا اور کچھ جملے بھی بنائے تھے، اور آپ کو مزید مشق کرنے کا ہم نے مشورہ دیا تھا۔ تو آئیے حسب وعدہ آج کے سبق پر نظر ڈالنے سے قبل ماضی بعید کا فارمولا آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی رفت یا گفت، جی، اس کے بعد ہم لفظ چھوٹی ہے لگائیں گے اور آخر میں بوت کا اضافہ کر دیں گے۔ تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا، رفت بوت۔ جی، ماضی رفت، اور اس کا ماضی قریب کیا ہے؟
رفت آست۔
اور ماضی بعید جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا بنے گا؟
رفت بوت۔
جی سامعین، آپ جان گئے، اور اب ہم فعل مستقبل پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو فعل مستقبل بنانے کا فارمولا بتائے دیتے ہیں۔ جی آپ نوٹ کریں، فعل مستقبل بنانے کا فارمولا یہ ہے، لفظ خواہد، اس کے بعد ماضی لگایا جائے گا، تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا وہ بنے گا
خواہد فرستاد، خواہد فرستاد،
یعنی وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، جو بھی شخص ہے، مذکر یا مونث کی قید آپ اردو زبان کے مطابق کریں گے۔ اب اس کی مثال ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، مزید ایک مثال یہ بنے گی
خواہد خورد، خواہد خورد،
یعنی وہ کھائے گا یا کھائے گی،
خواہد نوشت، خواہد نوشت،
یعنی وہ لکھے گا یا لکھے گی،
خواہد رفت، خواہد رفت،
یعنی وہ جائے گا یا جائے گی۔ ایک بار پھر توجہ فرمائیں کہ فعل مستقبل بنانے کے لیے فعل ماضی سے قبل خواہد لگایا جاتا ہے، مثلاً
خواہد رفت،
جی وہ جائے گا یا جائے گی۔ آپ اسی طرح کے چند دیگر جملے بنا کر اس کی مشق کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ سامعین، جو کچھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے تناظر میں یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں۔
احمد خواہد رفت، احمد خواہد رفت،
احمد چلا جائے گا،
امجد خواہد نوشت، امجد خواہد نوشت،
امجد لکھے گا،
او خواهد فرستاد، او خواهد فرستاد۔
سامعین، یہاں اسم کی جگہ یا شخص کی جگہ ضمیر استفادہ کیا گیا ہے، لفظ او، یہ مذکر اور مونث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ او خواهد فرستاد، وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، یعنی مذکر اور مونث دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ اگلا جملہ سنیے،
علی خواهد آمد، علی خواهد آمد،
علی آئے گا۔ سامن، احمد خواهد رفت یعنی احمد جائے گا، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احمد جائے گا، لیکن کب جائے گا اور کہاں جائے گا، یہ بات ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگی۔ تاہم ہر قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جملے میں زمان و مکان یعنی کب اور کہاں کی قید لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ یعنی اگر احمد اور خواہد کے درمیان مکان کی قید لگا دی جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا،
احمد اسلام آباد خواہد رفت، احمد به اسلام آباد خواهد رفت۔
یہاں میں معلوم ہو گیا کہ احمد اسلام آباد جائے گا، لیکن ابھی کب جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جملے میں مکان یعنی اسلام آباد سے پہلے زمان لگانا ہوگا. یعنی احمد اور خاط کے درمیان زمان و مکان کا اضافہ کیا جائے گا. مثلا
احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت. احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت.
البتہ سامعین یہاں عام بول چال میں لفظ امروز یعنی آج ہم اسم سے پہلے لگا سکتے ہیں. یعنی جملہ کچھ یوں بن جائے گا اس وقت
امروز احمد اسلام آباد خواهد رفت.
جی یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. سامعین عام بول چال میں اس جملے میں حرف اضافت یعنی بے غائب ہے. تاہم فارسی دستور میں حرف اضافت لگانا ضروری ہے. یعنی احمد امروز بے اسلام آباد خواهد رفت. یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. یہاں لفظ بے حرف اضافت ہے کہ جو فارسی زبان میں لگانا ضروری ہے. سامعین اب تک کے اسباق میں ہم نے مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کی تعریف اور یہ کہ کس طرح مصدر سے ماضی مطلق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ماضی کی اقسام، ماضی قریب، ماضی بعید بنانے کا طریقہ بتایا، اور آج کے درس میں ہم نے فعل مستقبل کا فارمولہ آپ کو سکھایا. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
منارہ نور.
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام عرض ہے. پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس پروگرام میں جدید دنیا میں مانویت کے احیاء کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے بارے میں عرائض پیش کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تدریس کے ایک پہلو کو جو طلبہ کے کردار اور ان کے حوصلوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا تھا بیان کیا، اور یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے شاگردوں کو اخلاقی اصولوں کی تعلیم دینے کے علاوہ خود بھی اخلاقی اصولوں پر کاربند تھے اور طلبہ کے لیے نمونہ عمل ہونے کے ساتھ ہی عملی طور پر طلبہ کو اخلاق کی تعلیم دیتے تھے. طلبہ کی اخلاقی تعلیم پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ دینی اصولوں پر مبنی ہونے کے علاوہ ایک بیرونی حقیقت میں بھی پیوست تھی، اور وہ یہ تھی کہ اخلاق و معنویت جدید دنیا میں انسان کی گمشدہ شے ہے، اور انسان کو اس حیرانی اور الجھن سے چھٹکارا پانے کے لیے دین پر مبنی معنویت اور اخلاق کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نقطۂ نگاہ کے بارے میں کہ جو اسلامی انقلاب کے ایک محور اور فکری بنیاد میں تبدیل ہو گیا ہے، مزید جاننے کے لیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین بہت سے صاحبان نظر کے بقول ماڈرنزم اگرچہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ نتائج کی حامل رہی ہے، تاہم اس نے انسان کے اخلاقیات اور بائیو ہیومن کے بہت سے پہلوؤں میں نامناسب تبدیلی پیدا کی ہے. بعض اہل نظر افراد نے موجودہ دور کے انسانی بحران کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ وہ بحران ہے کہ جو انسان کے اپنے اور اپنے خدا سے متصادم ہونے کا نتیجہ ہیں، اور دوسرے وہ بحران ہیں کہ جو معاشرے اور اپنے آس پاس کی دنیا کے ساتھ انسانی تصادم کا نتیجہ ہیں. پہلے حصے میں خود اور خدا کے ساتھ فرد کے تصادم نے آج کے انسان کو انفرادی تشخص اور تنہائی کے احساس سے دوچار کر دیا ہے. آج اقلیت پسندی کے غلبے کے ساتھ انسانی وجود کے کچھ پہلوؤں جیسے انسانی احساسات و جذبات کو کنارے لگا دیا گیا ہے، اور آج کا انسان عقل اور احساسات و جذبات کے مابین توازن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہا ہے. ہیومنزم نے انسان کو عقل پر انحصار کرنے کی وجہ سے شکوک و شبہات کی گہرائی میں غرق کر دیا ہے، اور اسے زندگی کے حقیقی مفہوم کو درک کرنے، تنہائی اور خود سے بیگانہ کرنے جیسے بحران سے دوچار کر دیا ہے. آج کا انسان معنویت سے دور ہونے کے نتیجے میں اپنے اور اپنے خدا کے ساتھ رابطے کو صحیح طور پر منظم نہیں کر سکا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ خرافات اور عدم استحکام کے گرداب میں پھنس چکا ہے. سمجھ دوسری جانب معاشرے اور اپنے اطراف کے لوگوں سے فرد کے رابطے میں توازن کے فقدان کے سبب بہت زیادہ مسائل و مشکلات انسانوں اور معاشروں کے گریبان گیر ہو گئی ہیں. انسان کا رفاہ اور آسائش کے لیے فطرت سے بے انتہا استفادہ کرنا ماحولیات میں بہت زیادہ بحران وجود میں آنے کا باعث بنا ہے کہ جس نے انسان کو نابودی کے بڑے خطرے سے دوچار کر دیا ہے. معاشروں کے درمیان نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، اور گھرانہ زندگی کے اہم ترین جز کی حیثیت سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. حد سے زیادہ تناؤ و پسندی کے باعث انسان کی زندگی توازن سے دور ہو گئی ہے، اور اسے ایک بے حیثیت مخلوق میں تبدیل کر دیا ہے کہ جو ہر کس اپنی زندگی کے آغاز و انجام سے واقف نہیں ہے. اس صورتحال سے نہ صرف انسان کو آرام و سکون میسر نہیں ہوا ہے، بلکہ آئے دن اس کی باطنی و ذہنی انتشار میں اضافہ ہی ہوا ہے. اس طرح سے کہ جرائم، طلاق، خودکشی اور دسیوں دیگر مشکلات عجیب انداز میں بہت سے معاشروں میں تیزی سے فروغ پا رہی ہیں. بالفاظ دیگر، ماڈرن دنیا نے انسان معاصر کو نہ صرف آرام و سکون عطا نہیں کیا ہے، بلکہ جدیت کا محاصل انسان میں افسردگی، اضمحلال، اضطراب اور زندگی سے مایوسی کے سوا کچھ نہیں رہا ہے. مضمحل ماڈرن دنیا میں آج کے انسانوں کے ہمگیر اور نمایاں روز افزون مسائل کے باعث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی زندگی کے لیے ایک نیا آئیڈیل مرتب کیا. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مد نظر اہم ترین آئیڈیل میں سے ایک موجودہ دنیا میں معنویت کا احیاء تھا. اسی بنیاد پر امام خمینی کو 20ویں صدی میں معنویت کے احیاء کا علمبردار کہا جا سکتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ معتقد تھے کہ مکتب اسلام ایسا مکتب ہے کہ جو عقل و معنویت پر بیک وقت تاکید کے ساتھ دیگر انسانی مکاتب فکر کے مد مقابل انسان کی زندگی کو منظم کرنے اور حتیٰ حکومت تشکیل دینے کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس دین کی تعلیمات معنویت و روحانیت سے سرشار ہے اور نتیجے میں انسان کو ظلمتوں سے نور کی جانب لے جاتا ہے. آپ نے اسی سلسلے میں فرمایا ہے، اسلام انسان کی سعادت و کامیابی کا باعث ہے. اسلام انسان سازی کے لیے آیا ہے. اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ انسانوں کو طاغوت کے برخلاف روشنی کی جانب لے جائے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے
معاشرے کی سعادت و کامیابی کا راستہ معنویات و اخلاق کی جانب روجان کو قرار دیا ہے، اور اس بارے میں وہ یقین رکھتے تھے کہ مادی فلاح و بہبود سے انسان سعادت مند۔ اس لیے فرماتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو معنویات اور اسلامی اخلاق کی جانب دعوت دیں۔ شاید بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مادی رفاہ و آسائش، بینک بیلنس اور مال و ثروت، زمین و جائیداد وغیرہ، یہ سب انسانوں کے لیے سعادت کا باعث ہے، لیکن یہ غلط فکر ہے کہ جس کا انسان مرتکب ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے معنویت کے فقدان کو انسانی معاشرے کا درد بتایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں، اسلام کا مقصد اس معنویت کا احیاء ہے۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا ہے، ہمیں اور اسلام و قرآن کی پابند ہماری قوم کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں کہ جس نے قرآن کے حقائق کو، جو کہ انسانوں بلکہ بشریت کے درمیان اتحاد کے فرامین سے لبریز ہیں، قبروں اور قبرستانوں سے نجات دلا کر اسے ایسے ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کیا کہ جو بشر کو اس کی عقل، ہاتھ پاؤں اور دل پر بندھی گئی زنجیروں سے، جو کہ اسے نابودی اور سامراج کی غلامی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں، نجات دلاتا ہے۔ معنویت کے احیاء کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز فکر صرف انسان کی انفرادی زندگی میں محدود و منحصر نہیں تھا، بلکہ آپ معتقد تھے کہ معنویت کو حکومت کی تشکیل اور حکمرانوں کے رویوں میں بھی متجلی و منعکس ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ سیاسی نظام طاغوتی نظام ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی کے سیاسی و فکری بیانات کے تجزیے سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مطلوبہ حکومت عصر حاضر میں گمشدہ معنویت کا مصداق رہی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی بنیاد پر قائم سیاسی نظام میں دینی عوامی جمہوریت کے اصول اور ڈھانچہ تیار کرنے کے ساتھ ہی ہر قسم کے ظلم و استبداد اور شہریوں کی سیاسی و شہری آزادیوں پر پابندی کو مسترد کیا، نیز سامراج کے خلاف واضح اور ٹھوس موقف اپنایا، اور استقلال و خود مختاری کا دفاع کیا، اور حکومت کی تشکیل کا حتمی مقصد انسانوں کی زندگی میں معنویت کا احیاء بتایا، اور اسلامی جمہوریہ کے تمام کار گزاروں سے بارہا فرمایا کہ ہر قسم کی دنیا طلبی اور مادیات میں غرق ہونا اسلامی حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کا اصلی پیغام آزادی، خود مختاری، عدل و انصاف، ترقی و پیش رفت اور معنویت و اخلاق کو قرار دیا، اور آپ معتقد تھے کہ ایسی ترقی و توسیع کے جو اخلاق و معنویت سے عاری ہو وہ نقصان دہ اور طاغوتی نظام کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کی کامیابیوں کو آج کی دنیا کے مظلوم و ستم رسیدہ قوموں کے لیے دین و معنویت پر ایک بار پھر متوجہ مرکوز ہونے کا باعث بتایا، اور اس امر کو تمام انفرادی اور اجتماعی و سیاسی شعبے میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا۔ سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے دور حاضر کے انسان کی گمشدہ شے کے طور پر معنویت پر تاکید عظیم مغربی مفکر میشل فوکوالٹ جیسے مفکر کی بھی توجہ کا باعث رہی ہے۔ فوکوالٹ جدیت کے ناقدین میں سے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جدیت ایک فکری روایت پر مبنی ہے کہ جو عقل، آزادی اور ترقی کے درمیان رابطے اور یگانگت کی تردید کرتی ہے، اور اس نے آج کے انسان کو اخلاقیات سے بیگانہ کر دیا ہے۔ فوکوالٹ کے جن کی توجہ اسلامی انقلاب کے دینی مضامین نے اپنی جانب مبذول کی تھی، اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اسلامی انقلاب یعنی ایران میں جدیت یا ماڈرنزم کے دور کی شکست ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اجتماعی ارادہ خدا یا روح کی مانند ہے کہ جس کا ہرگز کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر فوکوالٹ نے اسلام کی جامعیت کو ایک ایسی طاقت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جس نے انقلابیوں کو خالی ہاتھ دنیا کی ایک سب سے جدید ترین فوج کے سامنے کھڑا کر دیا اور اسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ فوکلٹ نے 20ویں صدی کی انسانیت کے درد کا علاج ایک ایسی معنویت میں تلاش کیا ہے کہ جس کے علمبردار امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ فوکلٹ کے نقطۂ نظر سے معنوی خلا اور وہ کمی کہ جس نے دنیا کو بے جان کر دیا ہے، مغربی تمدن کا بحران اور دور حاضر کا انسان ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عقلانیت کی ایک ایسی تعریف کی ہے کہ جس میں معنویت کو خاص اور اہم مقام حاصل ہے۔ فوکلٹ کے نقطۂ نظر سے یہ وہی اسلامی انقلاب کی مخصوص خصوصیت ہے کہ جس نے اس انقلاب کو دیگر انقلابوں سے ممتاز بنا دیا ہے اور ایک نئے آئیڈیل اور نمونے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے بقول موجودہ انقلابوں کے سلسلے کے درمیان اسلامی انقلاب کی جدت سیاست کی دنیا میں عقلانیت اور معنویت کے درمیان اسی تلاطم کا اصول ہے، اور یہ عقلانیت اور معنویت کے درمیان ایسی تلازم کا اصول ہے، اور یہ تلازم یا تعلق عصر حاضر کے انسانوں کی ضرورت کا جواب ہے۔ سامعین، ہمیں امید ہے آپ نے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور افکار کے نئے پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔